السلام علیکم، اذان دے دیں.
اللہ اکبر اللہ
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. آج کے خطبے میں وہی مضمون جاری ہے جو پہلے چند خطبوں سے جاری ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک حدیث کے الفاظ کی صحت کے متعلق اعلان کرنا چاہتا ہوں. جو حدیث میں نے پڑھی تھی جس پر گزشتہ خطبے کی بنا تھی، اس کے الفاظ ہیں بوئس تو تین طرح کی روایتیں اس میں ملتی ہیں. ایک روایت جو میں نے بیان کی تھی اس میں الا لفظ کہا گیا، حالانکہ الا نہیں تھا، الفاظ ہیں بوئستو لے اتمم مکارم الاخلاق. اگرچہ مضمون بیان ہی وہی رہتا ہے، اس میں قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی وہاں سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کی تحسین کا کام شروع کیا جو پہلے ہی مکارم تھے, اور مکارم سے اس بات کا آغاز کیا اور ان کے اتمام کی طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نمونے سے ایک سفر شروع ہوتا ہے. لیکن اس سفر کا آغاز مکارم اخلاق ہی ہے. مکارم دراصل کریم کی ایک جمع ہے, اور کریم کہتے ہیں جو کسی قوم کا معزز ہو. تو سب اخلاق ہی اچھے ہوتے ہیں, مگر اخلاق میں سے بھی بعض اخلاق بڑے معزز اخلاق ہوتے ہیں. تو ان معزز اخلاق سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہوتا ہے, جہاں پہلے لوگوں کے سفر ختم ہو جایا کرتے تھے. وانچے خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری, یہ بھی ایک اچھا مضمون ہے, لیکن اس سے بھی اگلا قدم ہے کہ وہ پہلے خوباں, وہ اچھے لوگ, وہ محبوب لوگ جو پہلے اعلیٰ اخلاق کے نمونے دکھا گئے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے مبعوث فرمایا گیا ہے کہ میں ان کو اتمام تک پہنچا دوں, ان میں کرم کے لحاظ سے, اعلیٰ اخلاقی اقدار کے لحاظ سے جو جو کمی رہ گئی ہے میں اس کو پورا کر دوں. تو مضمون جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے پہلے بھی, یہی باتیں میں مختلف حوالوں سے کہہ چکا ہوں, لیکن الفاظ کی درستی ضروری تھی. بوئس تو اعلیٰ مکارم الاخلاق کے لفظ نہیں ہیں, بوئس تو لے اتمما مکارم الاخلاق. ایک حدیث میں حسن الاخلاق کا ذکر بھی ملتا ہے, اور ایک روایت میں صالح الاخلاق کا ذکر بھی ملتا ہے, مگر سب سے زیادہ پختہ روایت وہی ہے جو عام طور پر شہرت پا گئی ہے, یعنی بوئس تو لے اتمما مکارم الاخلاق. یہ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی تھی, یہ عموماً نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے, مگر میں کسی نکاح کے اعلان کے لیے کھڑا نہیں ہوا, مگر اس آیت کے حوالے سے وہ سارے جن کے نکاح ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں یا آئندہ ہوں گے, وہ جن کے نکاحوں کے نتیجے میں اولاد جاری ہو چکی ہے, وہ سب میرے مخاطب ہیں. لیکن اس مضمون سے پہلے بنگلہ دیش کے 71ویں جلسہ سالانہ کا آغاز کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے بنگلہ دیش کی جماعت 4 بخشی بازار ڈھاکہ میں اپنے 71ویں جلسہ سالانہ کے لیے اکٹھی ہوئی ہے, اور ان کی خواہش ہے کہ ان کو مخاطب کر کے میں چند لفظ کہوں. تو میں تمام دنیا کی عالمگیر جماعتوں کی طرف سے ان کو محبت بھرا سلام پہنچاتا ہوں, اور اس جلسے کو کے مبارک ہونے اور برکتوں کے لمبا چلنے کے لیے دعا دیتا ہوں. اللہ کرے کہ ہر پہلو سے یہ جلسہ کامیاب ہو. ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے, چھوٹی جماعت ہے لیکن اس کے باوجود بڑی باہمت جماعت ہے, بہت مخلص اور قربانی کے لیے ہمیشہ ہر وقت تیار. اس لیے سب عالمگیر دنیا جماعتوں کی دعائیں ان کو ضرور پہنچتی رہنی چاہیے. اللہ ان کے حالات میں ایسی پاک تبدیلی پیدا فرما دے کہ جس کے نتیجے میں دوسری قوم, یعنی احمدیوں کے علاوہ جو بنگالی لوگ ہیں, ان کو اللہ عقل دے اور ایسی غلطیوں سے بچائے جن کا خمیازہ پھر ہمیشہ قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. خدا والوں کی مخالفت کوئی ایسا اثر نہیں دکھاتی جو آج ہوا اور کل غائب ہو گیا, یہ دائماً پیچھے پڑ جاتی ہے, اور خود اپنی ہی مخالفت ہمیشہ اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑتی جب تک اس غلطی کا پورا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے, پورا انتقام نہ لے لیا جائے. حضرت سید عبداللطیف شہید کا خون دیکھیں کہ کتنے کتنے رنگ دکھلا رہا ہے, اور ابھی وہ سلسلہ جاری ہے. آپ نے اپنی شہادت سے پہلے قوم کو متنبع کیا تھا, یہ خون اس ملک میں نہ بہاؤ کیونکہ اس کی تمہیں بہت بڑی سزا بھگتنی پڑے گی, اور اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ بہت بڑے برے دن تم دیکھو گے اس کے نتیجے میں. تو وہ خون کے چند قطرے جو اس زرزمین پہ عذرائے ظلم بہائے گئے تھے وہ آج تک وہ بے شمار خون کی ندیاں اور نالیاں بن کر بہتی رہی ہیں اور ابھی وہ سزا معلوم ہوتا ہے پوری نہیں ہو رہی. یہ مضمون بھی قابل توجہ ہے کہ خدا چھوٹے جرم کی بڑی سزا کیوں دیتا ہے, حالانکہ یہ انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے. دراصل یہ سمجھنے کی غلطی ہے, ایک ظلم کا ایک انداز جب قوم اپنا لے تو ساری قوم کو اس کی سزا ملتی ہے, اور جب تک وہ ظلم کے اپنائے ہوئے انداز سے خود اپنا پیچھا نہیں چھوڑاتی اس وقت تک سزائیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. تو سزائیں اس بات کی علامت نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرانے خون کے نتیجے میں وہ انتقام لینا شروع کیا جس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا. یہ سزائیں اس بات کی علامت ہیں کہ یہ لوگ ابھی تک اسی نہج پر ہیں, ابھی تک ان کے دلوں میں صفاقی ہے اور خدا کے نام پر ظلم کرنے کی سرشت ابھی تک رنگ دکھا رہی ہے, اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. یہ مضمون ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ سزاؤں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے, ورنہ خدا تعالیٰ کی ہستی پر اور کئی قسم کے اعتراض وارد ہوں گے. اب یہود کے متعلق فرمایا کہ ہمیشہ تمہیں دنیا کی طرف سے بھی اور آسمان کی طرف سے بھی عذاب پہنچتے رہیں گے. اگر وہ بنیادی سرشت جس کی سزا یہ عذاب ہیں تبدیل نہ ہو تو ہر وقت وہ سرشت مطالبہ کرتی ہے کہ ایک تازہ عذاب کا نمونہ دکھایا جائے. یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پرانی غلطی کے نتیجے میں ان کو سزا دینا بند ہی نہیں کیا, ان کی نئی نسلیں پیدا ہوئیں اور پھر ان کو سزا دی گئی, پھر اور نسلیں پیدا ہوئیں پھر ان کو سزا دی گئی, قیامت تک اللہ کے انتقام کی پیاس بجھ ہی نہیں رہی. یہ ایک جاہلانہ تصور ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ واضح طور پر قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم ظلم نہیں کرتے بلکہ جن لوگوں سے ہم انتقام لیتے ہیں وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. تو اس لیے میں بنگلہ دیش کے متعلق یہ دعا کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ بعض غلطیاں ایسی قوم کر بیٹھتی ہے جس کے بعد ان کا ازالہ ممکن نہیں رہتا قوم کے لیے, اور وہ غلطیاں ایک مستقل رنگ پکڑ جاتی ہیں جس کے داغ دھوئے نہیں جا سکتے. اب پاکستان میں جو حرکت ہوئی احمدیوں کو ایک دفعہ غیر مسلم قرار دیا گیا حالانکہ اسمبلیوں کا کام نہیں تھا, اب اس کو اس ظلم اور صفاقی کو قلعدم کرنے کی کسی میں طاقت نہیں رہی, اور وہ مستقل ساتھ ایک جاری ایک جرم ہے جو اپنی سزا کے مطالبے ہر وقت کرتا رہتا ہے. ہر نئی نسل اس جرم پر سواد کر رہی ہے اور اس کو بدلنے کا تصور بھی کوئی حاکم وقت نہیں کر سکتا. یہ جاری صورت جو ہے ظلم کی, یہ ایک جاری عذاب اور خدا تعالیٰ کی جاری ناراضگی کا مطالبہ کرتی ہے. بس اس پہلو سے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بنگلہ دیش کو اس قسم کی حماقت سے باز رکھا ہے, اور کئی دفعہ معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ حکومت کچھ کر گزرنے پر تلی بیٹھی ہے لیکن پھر خدا تعالیٰ وہ توفیق ان سے واپس لے لیتا ہے یا چھین لیتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. میری دعا یہ ہے کہ یہ جاری و ساری رہے یہ احسان کا طریق, اس قوم کو کسی ایسے جرم کی توفیق نہ ملے جس کے نتیجے میں پھر سزائیں لازماً ان کے پیچھے پڑ جائیں گی. پہلے ہی غریب لوگ ہیں, مصیبت زدہ ہیں, آئے دن کئی قسم کے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یہ اوپر سے یہ ظلم بھی اگر وہ سہیڑ بیٹھے تو اس قوم کے لیے بہت بڑی تباہی ہوگی. اسی طرح دوسرے ممالک بھی جہاں اس قسم کی سوچیں ابھرتی رہتی ہیں اور ہر طرف سے عالمی سازشوں کے نتیجے میں اور ممالک میں وہی حرکتیں دہرانے کی کوشش کی جاتی ہے جو پاکستان میں ہو چکی ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اور بے وقوفیوں سے باز رہنے کی توفیق بخشے. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس کا تعلق صرف کسی ایک نکاح سے نہیں بلکہ ایک جاری مضمون ہے جو صرف مسلمانوں ہی سے نہیں تمام دنیا کے انسانوں سے گہرا تعلق رکھتا ہے. ایک ایسا بنیادی اصول ہے جس میں آپ کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے. اس کا لفظی ترجمہ تو یہ نہیں, لفظی یا کچھ با محاورہ ترجمہ تو یوں بنے گا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور ہر جان اس بات کی نگرانی کرے کہ وہ آگے کیا بھیج رہی ہے, کل کے لیے آگے کیا بھیج رہی ہے. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. پھر ہم تمہیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, کیونکہ وہ جو تم اعمال بجا لاتے ہو ان سے واقف ہے, ان سے خوب باخبر ہے. یہ مضمون کئی دفعہ بیان ہوا لیکن ہر دفعہ بار بار بیان کرنے کا محتاج ہے, کیونکہ اس کا قوموں کے عروج اور ان کے تنزل سے, یعنی ان کی اخلاقی قدروں کے عروج اور تنزل سے بہت گہرا تعلق ہے. فرمایا ہے تم اس بات کے نگران ہو اور ذمہ دار ہو کہ اپنے بعد پیچھے کیا چھوڑ کر جاؤ گے. کل سے مراد آنے والا کل, جو اس دنیا کا کل بھی ہے اور اس دنیا کا کل بھی ہے جو مرنے کے بعد ہم دیکھیں گے. تو لفظ غد نے اس زمین کا بھی احاطہ کیا ہوا ہے اور اگلی دنیا کا بھی احاطہ کیا ہوا ہے, اور ان اعمال کا اس دنیا سے بھی تعلق ہے اور اس دنیا سے بھی, اور مستقبل میں یہ تعلق قائم رہے گا جو آج ہم سر انجام آج ہم اعمال کر رہے ہیں اور ہم سے وہ اعمال رونما ہو رہے ہیں. تو ہمارے آج کے اعمال کتنا لمبا اثر دکھائیں گے اور کتنا لمبا اور دیر پا اثر ان کا آئندہ جاری اور ساری رہے گا. اس دنیا میں بھی ہماری نسلیں اس اثر کو دیکھیں گی اور آنے والی دنیا میں بھی ہم خود اور ہماری نسلیں اس اثر کو دیکھیں گی. اسی لیے مطلع فرمایا, بعد میں متنبع فرمایا, واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ کو خبر ہے, بعض دفعہ تمہیں خبر نہیں ہوتی کہ تمہارے اعمال کے کیا اثرات مترتب ہو رہے ہیں. اس کے بعد اگلا پہلو دوسری آیت میں یوں بیان ہوا, ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. یہ دراصل نئی بات نہیں ہے بلکہ اسی کا ایک اور پہلو ہے اسی مضمون کا جو پہلے بیان ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو خدا کو بھلا دیتے ہیں. فانساہم انفسہم, تو یہ ان کا خدا کو بھلانا دراصل ان کے اپنے نفس کو بھلانے کے مترادف ٹھہرتا ہے. اللہ ان کو خود اپنے حال سے بے خبر کر دیتا ہے. یا انفسہم میں خود ان کی اپنی ذات شامل ہے اور وہ بچے جن کے وہ نگران ہیں, وہ نسلیں جن کو وہ آگے بھیج رہے ہیں, یہ سب انفسہم کے اندر داخل ہیں. اور قرآن سے یہ محاورہ ثابت ہے, یہاں صرف ان کی ذات نہیں بلکہ ان کی اولادیں, ان کی آگے آنے والی نسلیں, سب لفظ انفسہم میں شامل ہیں. تو یہ بات ہمیں سمجھائی گئی کہ آئندہ نسلوں کی حفاظت کے لیے اپنے حال سے باخبر رہنا اور خدا تعالیٰ کو یاد رکھنا ضروری ہے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو خدا تمہیں گویا تمہاری اپنی نسلوں کو بھلا دینے کا مترادف کا مرتکب کر دے گا, یعنی نتیجہ یہ وہ نکالے گا جیسے تم نے عملاً خود جان بوجھ کر اپنی نسلوں کو بھلا دیا ہے اور ان کے مفادات سے غافل ہو گئے اور بے خبر ہو گئے. یہ مضمون ہے جس کا تعلق ہر نفس نسل کے جوڑ سے ہے, اور اس کے راز کو اگر انسان سمجھ جائے تو آئندہ نسلوں کی تربیت کا راز پا لے گا. مغربی دنیا میں خصوصیت سے یہ آواز بار بار اٹھتی ہے کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا. بعض لوگ اپنے بچوں کے متعلق اس وقت بتاتے ہیں جب کہ معاملہ, یعنی بات میں دیر ہو چکی ہوتی ہے, وہ معاملہ حد استطاعت سے آگے نکل چکا ہوتا ہے. اور عجیب سی بات دکھائی دیتی ہے کہ ماں باپ تو دین پر قائم دکھائی دیتے ہیں, ان کو ان کے دل میں خواہش بھی ہے کہ نیک رہیں, لیکن بچے وہ جن کی آنکھوں سے دین کا تعلق کلیتاً مٹ چکا ہوتا ہے, وہ اجنبی آنکھیں بن جاتی ہیں. ان کے سامنے وہ بڑے ہو رہے ہیں, ان کا رہن سہن, طرز بودوباش, ان کی دلچسپیاں بالکل مختلف دائروں سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی کسی کے گھر میں کوئی اور بچہ پیدا ہو جائے, جیسے یعنی جانوروں میں تو یہ دکھائی نہیں دیتا, مگر اگر مرغی کے بچوں میں بطخ کا انڈا رکھ دو تو ویسے ہی منظر پیدا ہوگا کہ باقی تو چوزے مرغی کے چوزے نظر آئیں گے اور ایک بیچ میں بطخ کا چوزہ بھی آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو تربیت کا مضمون ہمیں سمجھایا ہے اس کا یہی نظارہ سامنے آتا ہے کہ اگر تم نے خدا کو بھلا دیا تو پھر تمہاری نسل تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی, اور یوں محسوس ہوگا گویا تم نے خود اپنی نسل کو بھلا دیا ہے. ایسے لوگوں کا جب میں نے جائزہ لیا ہے, اور ایک لمبے عرصے سے مجھے اس میں دلچسپی ہے, یعنی خلافت کی ذمہ داریاں تو چند سال سے ہیں لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس مضمون میں مجھے ہمیشہ دلچسپی رہی کہ بعض نیک لوگوں کے ہاں ایسے بچے کیوں نکل آتے ہیں جو ان کے مزاج سے کے برعکس مزاج لے کر پلتے ہیں اور ان کی دلچسپیوں کو چھوڑ کر الگ دلچسپیوں میں متوجہ رہتے ہیں, ان کے دائرے بدل جاتے ہیں. جیسے چوزوں کے اندر کوئی بطخ کا بچہ آ جائے, اگلی ڈکلنگ ہوتے ہیں, ویسے ویسے عجیب و غریب مناظر بھی آپ کو دکھائی دیتے ہیں. ہم نے کئی دفعہ دیکھا خود بھی, بعض عورتیں چوزے کے بچوں, مرغی کے بچوں انڈوں کے ساتھ مختلف انڈے رکھنے کے شوق رکھتی ہیں, اور دیہات میں نظر آتے تھے ایسے واقعات, کسی پرندے کا بچہ اٹھا لیا, کسی بطخ کا انڈا اٹھا لیا, کسی بطخ کا انڈا اٹھا لیا, تو جو مخلوق پیدا ہوتی ہے وہ عجیب و غریب سی مخلوق اٹھ رہی ہوتی ہے. انسانی زندگی میں واقعتاً ایسے نظارے دیکھنے میں آتے ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس آیت کی تشریح میں. وجہ یہ ہے کہ دراصل بچپن ہی سے جب ماں باپ ان بچوں کی دلچسپیوں کے رخ بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خود ان سے مروب ہوتے ہیں اور اس بات کا حوصلہ نہیں رکھتے, اعتماد نہیں رکھتے کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ تمہارے رجحانات غلط ہیں, یہ ادنا ہیں اور اعلیٰ اقدار سے ہٹ کر تم گھٹیا چیزوں کو اپنا رہے ہو. ان کے اندر دل پر ان باتوں کا روب موجود ہوتا ہے, گویا کہ خود تو وہ بے اختیار طور پر خدا کے رستوں پر چلتے رہے, یعنی ان کے ماں باپ نے ان پر ان کو ڈال دیا, مگر دل کی گہرائی میں ان رستوں کی اتنی قدر و قیمت نہیں جتنی باہر کی دنیا کے اتوار کی قدر و قیمت ان کے دل میں جاگرنی ہوتی ہے. خود تو رستے نہیں بدل سکتے, مگر جب اولاد کو اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں ان رستوں پر تو اس سے مروب ہوتے ہیں. ان کو یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ اپنے بچے کو کہیں یہ تم نے کس قسم کے پاجامے شروع کر دیے ہیں, یہ تم نے کس قسم کے گلوں میں ہار ڈال لیے ہیں, بالوں کا رخ کیا بنا رہے ہو, پاگل ہو گئے ہو, یہ کیسی بدذوقی کی باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو, یہ کہنے کی ان کو ہمت ہی نہیں ہوتی. آنکھوں کے سامنے لڑکیاں اپنے پر پرزے نکال رہی ہیں, وہ تنگ جینز پہن رہی ہیں, بالوں کے حلیے بگاڑ رہی ہیں اور اپنی مرضی سے جہاں چاہیں چلی جاتی ہیں, اور ماں باپ کو یہ حوصلہ نہیں کہ ان کو سمجھا سکیں. دراصل وہ پہلے خدا کو بھلا بیٹھے ہیں. اگر انہوں نے خدا کو نہ بھلایا ہوتا تو ناممکن تھا کہ اس قسم کے بچوں کو اپنے گھر میں بے روک ٹوک پلنے دیں, لیکن چونکہ بنیادی طور پر ان کے ماں باپ نے تربیت ایسی کی ہوئی ہے کہ خود مذہب کی کھلم کھلا بغاوت نہیں کر سکتے, اس لیے وہ مذہب رکھتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو لا مذہب بنانے میں مددگار بن جاتے ہیں. اور یہ نسل ایسی ہے جو گویا اس آیت کے مصداق کا مصداق بن جاتی ہے, فلا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. تم نے اگر حقیقتاً خدا کو بھلا دیا, خاص ظاہری طور پر اس کی یاد سے تم پیوستہ ہی رہے, تو تم دیکھو گے کہ تمہاری اولاد آگے خدا کو بلانے والی ہو جائے گی اور اس پر تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا. ایسے بہت سے نظارے ہم نے دیکھے اور اب بھی دیکھتے ہیں. بعض دفعہ بعض ماں باپ کی طرف سے اطلاع ملتی ہے کہ آپ کو تکلیف تو بہت ہوگی مگر میں مجبور ہوں, بے اختیار ہوں, میری بیٹی نے عیسائی سے شادی کر لی ہے, میری بیٹی فلاں شخص کے ساتھ آمادہ ہو گئی ہے, کوئی سکھ کے پاس جا رہی ہے, کوئی ہندو کے پاس چلی گئی ہے. یہ واقعات جماعت کے تعلق میں بہت شاذ ہیں, لیکن شاذ ہونے کے باوجود چونکہ ایک سفید چادر کے داغ ہیں اس لیے نظروں کو بہت تکلیف دیتے ہیں. ایک ایسی چادر کے داغ ہیں جس پر عموماً یہ دھبے دکھائی دیتے نہیں ہیں. اور اس کے بعد ان ماں باپ کے یہ ان کے ماں باپ کا یہ لکھنا یا یہ پیغام بھیجنا کہ ہم بے بس ہیں اور بے اختیار ہیں, ہمارا کوئی قصور نہیں, ہمیں معاف کیا جائے, ان کو میں لکھتا ہوں کہ معافی مجھ سے کیا مانگتے ہو, یہ تو اللہ سے معافی مانگنے والی باتیں ہیں. جہاں تک نظام جماعت کا تعلق ہے, جو لوگ تم سے الگ ہو گئے وہ اپنے ذمہ دار ہیں, ان کی سزا تمہیں نہیں ملے گی, لیکن قانون قدرت جو تمہیں سزا دے گا اس کی معافی خدا سے مانگو. اس میں میں بالکل بے اختیار اور بے بس ہوں, مجھ میں طاقت ہی نہیں کہ میں تمہیں معاف کر سکوں. اور یہ وہ نظام ہے جو سزا کا نظام, ایک جاری نظام ہے. ایسے موقع پر بہت دیر کے بعد ان ماں باپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہم نے شروع میں خدا کو بھلائے رکھا تھا, کیونکہ یہ ایسے بچے ایک دن میں نہیں بنا کرتے. اچانک مرغی کے انڈوں سے بطخ کے بچے نہیں نکلا کرتے, وہ شروع ہی سے ان کی پیدائش کے آغاز ہی سے کچھ باتیں ان کے اندر ایسی داخل ہو جاتی ہیں جو ان کا کریکٹر ہیں, اور وہ کریکٹر اچانک نہیں بنتا. یہ ایک لمبا نفسیاتی مطالعہ کا مضمون ہے, لیکن امر واقعہ یہی ہے کہ جو ماں باپ دونوں اللہ سے محبت رکھتے ہوں وہ اپنے بچے کے آغاز ہی سے ان کی ایسی حرکتوں سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں جو ان کو خدا سے دور لے جانے والی ہیں. اور وہ وقت جب کہ وہ اصل قبول کرتے ہیں اس وقت تو اپنی ساری طاقت استعمال کر لیتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, ان کے تعلق ایسے لوگوں سے بناتے ہیں جن کے نتیجے میں وہ خود بخود محفوظ ہونے لگتے ہیں, یعنی ماحول ان کی حفاظت کرتا ہے, تو ایسے بچوں کو پھر کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا. بس یہ خیال غلط ہے کہ اچانک واقعہ ہوا ہے. یہ تربیت کی کمزوریاں پہلے ماں باپ کے دل میں پیدا ہوتی ہیں اور وہ ان سے غافل رہتے ہیں. تو انساہم انفسہم کے دونوں معنی صادق آتے ہیں کہ خدا ان کو اپنے نفس کے حالات سے بھی غافل کر دیتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ اندرونی طور پر ہم کیا چاہ رہے ہیں. ایسے بچے اگر نظام جماعت سے تعلق نہ رکھیں تو بہت دفعہ دیکھا ہے کہ ایسے ماں باپ ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے بچے عموماً اگر لڑکے ہیں مثلاً تو ان کی آپ تعریف کا مطالعہ کر لیں, ان کے حالات کا, گزشتہ حالات کا. آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بچپنی سے نہ کبھی اطفال کے کاموں میں, نہ خدام کے کاموں میں, نہ مسجد میں آنے جانے کا ان کا تعلق قائم ہوا, اور ماں باپ نے دیکھا ہے پرواہ نہیں کی, اس بات پر خوش رہتے ہیں کہ انہوں نے یونیورسٹی میں بہت اچھے نمبر لیے ہیں یا اسکول میں غیر معمولی نمبروں پہ کامیاب ہوئے ہیں, اور اسی فخر میں رہتے ہیں اور ان کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ان سے بڑی چیز ان کے گھر میں پیدا ہو گئی. یہ روب ہے اصل میں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے ایک ایسی دعا سکھائی ہے کہ میری تو روح وجد میں آ جاتی ہے جب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ مصرع پڑھتا ہوں اپنی اولاد کے حق میں, کہ نہ آوے ان کے گھر تک روب دجال, کہ اللہ روب دجال کو ان کے گھر کے پاس نہ پھٹکنے دینا, کیونکہ روب پہلے آتا ہے پھر انسان وہ دشمن کا ہو جاتا ہے, اس سے پہلے نہیں. پہلے ایک نفسیاتی روب پیدا ہوتا ہے جس کے دل میں دنیا داریوں کا, مغربیت کی اقدار کا یا دوسری لا مذہب اقدار کا روب چھا جائے, وہ اپنی اولاد کی طبیعت کے اہل نہیں رہتا, اس اولاد سے بچپن ہی سے مروب رہتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا میرے پاس ملاقات کے لیے خاندان آیا اور ایک لڑکے نے وہ سنہری زنجیر پہنی ہوئی تھی, ایک کان میں بندہ تھا اور بال بڑھائے ہوئے, یا ایک لڑکی نے ایک دوسرے رخ اختیار کیے ہوئے. تو میں نے اس کو پیار سے سمجھایا, میں نے کہا تم نے یہ کیا شروع کیا ہوئے کام؟ اب مشکل نہیں تھا میرے, مجھ پہ چونکہ روب نہیں تھا اس لیے میں نے پورے اعتماد سے اس سے بات کی اور اس کو بتایا کہ تو بہت ہی بچوں والی باتیں کر رہا ہے, تم سے توقع نہیں ہے, آنکھیں بند کر کے اس ایک قوم کی نقل کر رہا ہے, اس میں کوئی بھی حکمت نہیں ہے, جاہلانہ بات ہے. اور بعضوں نے اسی وقت اتار کے وہ پھینک دیا, ایک بچے نے زنجیر اتاری توڑ کے پھینک دی, اس نے کہا مجھے کوئی تعلق نہیں زنجیر سے, اور ماں باپ سامنے دیکھ رہے تھے. ان کو کیوں خیال پہلے نہیں آیا؟ اس لیے کہ خود مروب تھے, عورتوں کی طرح بڑے ہوئے بال. جب میں نے بتایا کہ یہ تو تاریخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرمایا, تمہیں مرد پیدا کیا ہے, مردوں والے اخلاق سیکھو, اور کر کیوں رہے ہو غور تو کرو, تم نقلیں مار رہے ہو ان کی اور تم بڑے مروب ہو گئے ہو. تم نے بچپن میں دیکھا ان لوگوں کو کبھی ٹیلی ویژن میں کبھی گلیوں میں, اور تم سمجھتے ہو کہ بہت زبردست لوگ ہیں, اس طرح بال بڑھا دیے, اس طرح گتیں بنا لیں اور بڑے روب سے پھر رہے ہیں, تو تم مروب ہوئے ہو اور ان کی نقلیں شروع کر دی. یہ بات ایسی ہے کہ ایک دفعہ بھی مجھے مایوسی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا, ہمیشہ بچوں نے اچھی رسپانس دکھائی ہے. بعض دفعہ دوبارہ ملنے آئے ہیں صحیح بال بنوا کر, اچھے والے معقول بچے بیچ میں سے نکلائے. تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ روب ہے جو مارتا ہے, اور دنیا میں بہت سے لوگ مروب رہ کر زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا روب دکھائی نہیں دیتا, وہ خود اپنے روب سے ناواقف رہتے ہیں, اس روب سے ناواقف رہتے ہیں جو ان کے اندر ان کی اقدار پر قبضہ کر چکا ہے. بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, اللہ کو نہ بھلانا, نتیجہ نکلے گا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا, خدا ان کو اپنے نفوس کو بھلا دیتا ہے. ایک ترجمہ تو اس کا ہے کہ وہ بچے جو ان کو وہ پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں, جو ان کا کل بنائیں گے, ان بچوں کے مفادات سے ان کو غافل کر دیتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو غافل کرنا ہے یہ پہلے خود اپنے حال سے غافل ہوتے ہیں, تب وہ بچوں کے حال سے ناواقف ہوتے ہیں. تو یہ آیت دونوں جگہ اپنا عمل دکھا رہی ہے, اور حقیقت میں اگر غیر یعنی غیر اسلامی یا غیر مذہبی اقدار کی فضا میں آپ نے پلنا ہے اور اپنے بچوں کو پالنا ہے, تو ایک اس کا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھیں اور غیر اللہ کا روب دل میں نہ آنے دیں. روب ہے, اگر آ گیا تو پھر آپ مارے گئے, پھر آپ کی اولاد آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی, کسی قیمت آپ اس کو سنبھال نہیں سکیں گے. لیکن اگر اللہ کی یاد غالب ہے تو دل ایک خاص نشے کی حالت میں رہتا ہے, اس یاد سے متقابل چیزیں, اس یاد سے متصادم چیزیں نظر کو بری لگتی ہیں, اور از خود دل وہ فیصلے کرتا ہے جو بچوں کی حفاظت کے لیے مناسب و ضروری ہیں. کیونکہ اللہ سے پیار غیر اللہ کے مقابل پر ایک قسم کی الرجی پیدا کر دیتا ہے, وہ اچھا نہیں لگتا, دل کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے غیر اللہ کی حرکتیں دیکھ کر, اور غیر اللہ کی حرکتیں بے شمار ہیں, کوئی ایک نام ان کا نہیں رکھا جا سکتا. لیکن انسان کا شعور اس کو ضرور بتا دیتا ہے کہ یہ اللہ والوں کی ادائیں ہیں, یہ غیر اللہ والوں کی ادائیں ہیں, ان میں فرق بڑا نمایاں ہے. بس اس پہلو سے سب سے اہم نقطہ تربیت کا جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ سے سچا پیار رکھیں, اور خدا کے پیار کے برعکس کوئی روب اپنے دل پر نہ پڑنے دیں. یہ ساری چیزیں بے معنی اور بے حقیقت ہیں. میں نے آپ کو بارہا مثالیں دی ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی, جو اصل شان تھی, جو نور ان میں چمکتا تھا, جس نور سے وہ رستہ دیکھتے تھے اور رستہ دکھاتے تھے, وہ یہی اللہ کا روب تھا, غیر اللہ کا کوئی روب ان کے اوپر اثر انداز نہیں تھا. سادہ کپڑوں میں, پھٹی پرانی جوتیوں میں, ایسے لباس میں جس کے اندر قمیض کا شلوار سے جوڑ نہیں, کوٹ کا اندر کے کپڑوں سے جوڑ نہیں, جرابیں اور رنگ کی और सूट और रंग के पहने हुए, कभी सूट भी पहन लेते थे, कभी सादा आम तहबंद बांध के फिरते थे, लेकिन ये नजर आता था कि लिबास उन पर असरअंदाज नहीं हो रहा, जो लिबास पहनते हैं उस पर वो असरअंदाज हो जाते हैं। मजनू से दश्त को रौनक थी, दश्त मजनू को मजनू पर असरअंदाज नहीं होता था, बस जो भी वो लिबास पहनते थे उस लिबास में अच्छे लगते थे और लिबास उनसे रौनक पाता था और इज्जत पाता था। ये वो रोब है जो खुदा का रोब है, अगर ये कायम रहे तो गैरुल्ला का रोब फटक नहीं सकता पास। बस उन सहाबा की जो शान हमने बचपन में देखी और हमेशा के लिए दिलों पर नक्श हो गई, वो यही शान थी कि वो गैरुल्ला से बेनियाज फिरा करते थे, पूरा वजूद ही कोई नहीं हो, और इस जात में मगन, इस ख्याल में मगन उनकी नस्लों की अच्छी तरबियत हुई। मगर बाज़ औक़ात इस्तिस्ना वहां भी दिखाई दिए, वो इस्तिस्ना भी बाज़ बुनियादी तालीमात की से गाफिल होने के नतीजे में पैदा हो गए। बाज़ दफ़ा एक नेक आदमी नेकी में इतना इन्हमाक कर लेता है कि वो दूसरे हकूक अदा नहीं करता। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा कई मरतबा हुआ कि एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैं तो सारी उम्र के अब रोज़े रखने का फैसला कर चुका हूँ। एक ने कहा कि मैं इतनी नमाजें पढ़ा करूँगा, सारी रात जागा करूँगा, वगैरह वगैरह। हर मौके पर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया और कहा कि तुम ज़बरदस्ती खुदा को खुश नहीं कर सकते, तुम अपना नुकसान उठाओगे, खुद अपना नुकसान करोगे। फरमाया तुम्हारी बीवी बच्चों का भी तुम पर हक है, उनका भी ख्याल करो। ऐसे वाकयात मिलते हैं कि बाज़ लोगों की आपस में दोस्ती थी और जब वो एक मौके पर खाने पर गए तो बीवी को बहुत बुरे हाल में देखा, तो उन साहिब ने, हज़रत सलमान फारसी की मुतलिक रवायत है, उन्होंने पूछा बीवी से कि क्या बात है, तुम्हारा खावंद है, इस बुरे हाल में क्यों हो? उसने कहा मेरा खावंद जैसा हुआ वैसा ना हुआ, उसको तो मेरी जात में कोई दिलचस्पी नहीं, वो तो खुदा का ऐसा हो चुका है कि बंदों की कोई होश ही नहीं। फिर एक लंबी हदीस है, मैं आपको सुनाऊंगा बाद में। आखिरकार हजरत सलमान फारसी ने उसको समझाया और कहा कि यूं नहीं होगा, तुम्हें खुदा का हक भी देना है, बंदे का हक भी देना है, और अगर नहीं दोगे तो नुकसान उठाओगे। जब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में यह वाकया पेश हुआ तो आपने पूरी तरह उसको स्वाद किया, हज़रत सलमान की इस नसीहत को, फरमाया बिल्कुल ठीक किया। अब ऐसे बुजुर्ग भी हमने देखे थे जो इस मामले में, दीन के मामले में ऐसे मुनहमिक हो चुके थे कि उनको अपने बच्चों की होश ही नहीं थी। नतीजतन बाज़ दफ़ा बाज़ों की बीवियों की कमज़ोरियाँ हुई, बाद हम लोग जानते हैं कि ऐसे ख़ानदानों से आई हुई थी जिनमें अहमदियत का असर गहरा नहीं था, और बाज़ लाहौरी मिजाज लोगों के ज़ेर तरबियत थी या उनके ज़ेर असर थी, तो उनकी औलादों को नुकसान पहुँचा है। लेकिन बुनियादी तौर पर एक कमज़ोरी उनकी अपनी भी है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस नसीहत को पेश नज़र नहीं रखा कि अपने घर से ताल्लुक़ रखना, अपने घर के हकूक़ अदा करना, ये दीन का हिस्सा है, इसको दीन से अलग नहीं किया जा सकता। मगर ऐसे बहुत कम इस्तिस्ना है, अक्सर वो लोग हैं जिनके बच्चों ने अगर आर्जी तौर पर दीन से बेरगबती का कुछ असर, यानी कुछ अरसा दीन से बेरगबती के नमूने दिखाए भी, तो बिला इस्तिस्ना फिर वो लौट कर आखिर दीन ही में पहुंचे और सबके अंजाम नेक हुए। बाज शरारती भी थे, बाज टूटी भी कहलाते थे, कई किस्म की हरकतें किया करते थे, जवानी के असरात भी तो होते हैं, लेकिन अंजामकार बहुत साले, बहुत बुजुर्ग, बहुत खुदा के दीन की खिदमत करने वाले बनने के बाद फिर उनकी वफात वाकई हुई। तो अल्लाह ताला ने उनके साथ उनकी वो दुआएं कबूल की कि हमें, जब तक हमें नेक लोगों में शामिल ना फरमा, हमें मारना नहीं। और ये दुआ बाज़ दफ़ा انسان خود اپنے لیے مانگتا ہے تو پوری ہوتی ہے، بعض اس کے ماں باپ نے اس کے لیے مانگی ہوتی ہے، تو دوسرا پہلو دعا کا ہے. وہ دعائیں بھی ہیں جو بعض دفعہ دور جاتے ہوئے بچوں کو واپس کھینچ لاتی ہیں، ایسے رستوں سے وہ جکڑے جاتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے. اور قرآن کریم نے جو آسمان کے نظام کے استقرار کا ذکر فرمایا ہے، اس میں ایسے ہی رستوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن سے ایسے ستونوں سے ہم نے ان کو باندھ رکھا ہے، یا ایک ستونوں پر قائم رکھا ہے. لا ترونہا، تم ان کو دیکھ نہیں سکتے. تو یہ الہی نظام ہے جس میں پاک لوگوں کی اولادوں کو بھی خدا بالآخر ایسے رستوں سے جکڑ دیتا ہے کہ اپنے مدار سے باہر نکل نہیں سکتے. اور یہ دعائیں وہ دعاؤں کے رستے ہیں، بہت دور تک یہ اپنا کام دکھاتے ہیں. بس اگر وقتی طور پر کسی سے غلطی ہو بھی جائے اور وہ بعض باتوں میں جان کر یا غفلت کی یا لاعلمی کی نتیجے میں اپنی اولاد کے مفادات کے تقاضے نہ پورے کر سکے، تو دعائیں اس کا سہارا بن جاتی ہیں. اور دعاؤں کے نتیجے میں پھر ایسے بچے ایک حد سے آگے بدکنے کی توفیق نہیں پاتے، کیونکہ وہ رستے وہ ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہے مگر موجود ہیں، اور یہ دعاؤں کے رستے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایک موقع پر اس مضمون کو خوب کھول کر بیان فرمایا. آپ سے ایک شکایت کی گئی کہ ایک شخص ہے جو اپنی اولاد پر تربیت کے معاملے میں بہت سختی کرتا ہے، نواجب سزائیں دیتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اتنا اس پر ناراض ہوئے کہ شاذ کے طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایسی غصے کی حالت میں دیکھا گیا ہے. آپ نے فرمایا وہ شرک کرتا ہے، اس کے اختیار میں ہے تربیت کرنا، یعنی جہاں تربیت سے غفلت ہو وہ بھی گناہ ہے، لیکن تربیت کو اپنے ہاتھ میں سمجھ لینا چاہے ڈنڈے کے زور سے کی جائے یہ بھی ناجائز اور یہ بھی شرک کے مترادف ہے. آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ دعا کرے، یعنی اگر تربیت کے بعد جو مناسب حقوق ہیں تربیت کے وہ ادا کرنے کے بعد پھر بھی کچھ کمی رہ جاتی ہے تو وہ خدا نہیں ہے، پھر دعا کرے اور پھر دیکھے کہ دعا اثر دکھائے گی. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی تربیت پر بنا نہیں کی، اس کثرت سے دعائیں کی ہیں، بلکہ پیدائش سے بھی پہلے دعائیں شروع کر دیں کہ ان کے نتیجے میں جو کمیاں رہ گئی تھیں اللہ خود پوری کرتا رہا ہے. بہت سے ایسے ابتلا کے دور آئے ہوں گے، کئی قسم کے ایسے صدمے پہنچے ہوں گے جو دین پر بھی بد اثر ڈالتے ہیں، مگر خدا نے بچایا ہے اس لیے کہ آپ کی اولاد آپ کی دعاؤں کے حصار میں تھی، آپ کی دعاؤں کے حصار میں رہی ہے. جیسے قلع کی فصیلیں ہوتی ہیں وہ اندر رہنے والوں کو بچاتی ہیں، اس طرح دعائیں بھی بعض دفعہ قلعہ کی دیواریں بن جایا کرتی ہیں، اور وہ بھی وہی دیواریں ہیں جو دکھائی نہیں دیتی آنکھوں سے، لیکن ان کے اثرات ہم نے دیکھے ہیں. جو چیزیں آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی ان کے متعلق یہ سمجھ لینا کہ وہ ہیں نہیں، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں. آج کل تو واقعتاً سائنس ایسی چیزیں دریافت کر چکی ہے کہ جو نہ دکھنے والی چیزیں ہیں ان میں بہت زیادہ طاقتور چیزیں بند کی جا سکتی ہیں. میگنیٹک فیلڈس کے اندر ایسے کروسیبلز بنائے گئے ہیں، یعنی جن میں وہ بہت زیادہ گرمی کے پیدا کر کے بعض دھاتوں کو پگھلایا جاتا ہے کہ جن کو عام جو برتن ہیں مادہ چیزوں کے وہ ان کو سنبھال ہی نہیں سکتے، ان کی گرمی سے وہ پگھل جائیں اور ختم ہو جائیں. لیکن وہ جو برتن ہیں وہ مقناطیسی طاقتوں کے برتن ہیں جو آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے، اور ان کے اندر وہ چیزیں مضبوطی سے قائم رہتی ہیں، اور ان برتنوں کے اندر ان کو اتنا زیادہ گرم کیا جا سکتا ہے کہ مادی چیز کے متعلق آپ خواب میں بھی یہ تصور نہیں کر سکتے. تو دیکھنے میں وہ چیز دکھائی نہیں دے رہی لیکن بڑے مضبوط ستون ہیں، ساری کائنات کا بوجھ ان ستونوں نے اٹھایا ہوا ہے. اور ایسے برتنوں میں جو جدید ترین تجارب ہیں جو عام مادی چیزوں میں ممکن نہیں، وہ ایسے برتنوں میں ہو رہے ہیں. تو اس لیے دعا کے متعلق کوئی بے وقوف یہ سمجھ لے کہ ہم فرضی باتیں کر رہے ہیں, دعا کی ایک دیوار بن گئی, دعا کا ایک قلعہ تعمیر ہو گیا, وہ سوچنے والا بے وقوف اور قدیم انسان ہے. ہم نہیں, ہم نے تو خدا کی ظاہری کائنات میں بھی ایسی حیرت انگیز چیزیں دیکھی ہیں کہ اس کی روحانی کائنات میں ان کا عدم متصور ہی نہیں ہو سکتا. وہی خدا ہے جس نے روحانی کائنات بنائی ہے. جب اس کی مادی کائنات میں ہم عجائبات دیکھتے ہیں تو یہ خیال کر لینا کہ اس کی روحانی کائنات عجائبات سے خالی ہے بہت بڑی بیوقوفی ہے. تو ایسے لوگوں کو اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنی چاہیے, مگر اس وقت کرنی چاہیے جب دعا کے وقت ہوتے ہیں. جب پانی سر سے گزر جائے تو ایک قسم کی موت واقعہ ہو جاتی ہے. اس وقت اعجازی طور پر اللہ چاہے تو جو چاہے دکھا لے, مگر عام قانون یہی ہے کہ جو شخص جس طرح خدا سے تعلق رکھتا ہے اس کی اسی حد تک سنی جاتی ہے, اور ہر شخص کے لیے اعجاز نہیں دکھائے جاتے. وقت کے اوپر آپ علاج شروع کریں تو وہ مرض جو بعد میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے وہ بھی قابو میں آ جائے گا, اور وقت کے بعد علاج شروع کریں تو شاذ کے طور پر کبھی ہزار, دس ہزار, لاکھ میں سے ایک ایسا بھی ہوتا ہے جو پھر بھی قابو آ جاتا ہے. مگر یہ غیر معمولی خارق عادت بات ہے, اور حضرت وسیم عوض علیہ السلام نے یہ مضمون ہمیں خوب کھول کر سمجھا دیا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ روزمرہ کی دعائیں جو تم کرتے ہو ان کی مقبولیت کا ایک تمہارے روزمرہ کے اللہ سے تعلق پر انحصار ہے. تم عام تعلقات اللہ سے رکھتے ہو تو دعاؤں کا جو مضمون ہے وہ بھی عام طریق پر تمہارے حق میں جاری ہوگا. دعاؤں کے فیض بھی تمہیں اسی حد تک ملیں گے جس حد تک تمہارا خدا تعالیٰ سے ایک روزمرہ کا تعلق ہے. بس یہ روزمرہ کے تعلق والی دعائیں تو اکثر احمدیوں کو نصیب ہیں, مگر یہ اس وقت اثر دکھائیں گی جبکہ مرض ابھی حد اختیار کے اندر موجود ہے. وہ پانی جب سر سے گزر جائے گا پھر خارق عادت دعائیں ہیں جو کام کرتی ہیں, اور وہ صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جن کا اللہ سے تعلق خارق عادت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ عجیب اور باریک در باریک مضامین بیان فرمائے ہیں, کوئی دنیا کا صحیح دماغ انسان جس کو ادنا بھی شعور ہو لطائف کا, لطیف باتوں کا, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان تحریروں کو دیکھ کر آپ کی صداقت کے بغیر کوئی اور فتویٰ جاری کر ہی نہیں سکتا. وہ لازماً آپ کی صداقت کا قائل ہوگا, کیونکہ یہ مضامین وہ ہیں جو صاحب تجربہ کو نصیب ہوا کرتے ہیں, باہر کی آنکھ سے دیکھنے والے کو کبھی عطا ہی نہیں ہوتے, ان تک اس کی رسائی نہیں ہوا کرتی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان باتوں کو اپنے روزمرہ کے معمول میں دیکھا, شناخت کیا, اس کے علاوہ دوسرے نمونوں سے ان باتوں کے موازنے کیے, اور پھر اپنے عرفان کا ماحصل ہمارے سامنے کتنا آسان بنا کر اس طرح پیش فرما دیا کہ ہماری مسیح علیہ السلام کے بغیر وہاں تک رسائی ممکن ہی نہیں تھی. خارق عادت کا مضمون دیکھیں کیسے عجیب طریقے سے سمجھایا ہے. آپ نے فرمایا خارق عادت سے مراد یہ ہے کہ عام طبی قانون کی حد سے کوئی چیز باہر نکل جائے اور خدا کی قدرت کاملہ میں کے دائرے میں موجود رہے. ویسے تو ہر چیز خدا کی قدرت کاملہ کے دائرے میں موجود ہے, مگر اس حوالے سے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ خدا کی قدرت کاملہ نے بعض قوانین کے دائرے چھوٹے رکھے ہیں, بعض وسیع رکھے ہیں, بعض بالا بعض نیچلے. عام حالات میں ایک دائرے میں ایک قانون حرکت کر رہا ہے, اور اس دائرے میں اس قانون میں جتنی استطاعت ہے وہ اتنا اثر دکھا سکتا ہے, اسے بڑھ کر اثر نہیں دکھا سکتا. اگر معاملہ اس دائرے سے باہر نکل چکا ہو تو بالائی دائرے کے قانون ہے جو حرکت میں آئے تو اس کو درست کر سکتا ہے, ورنہ نہیں کر سکتا. فرمایا کہ خدا کے بندے بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے روزمرہ کے تعلقات میں اللہ تعالیٰ سے عام بندوں کی طرح معاملہ نہیں کرتے بلکہ عام بندوں کی عادت کے برعکس معاملہ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اس کو کیا ہو گیا, تو پاگل ہو گیا, اللہ کی خاطر عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے. وہ مفادات جن کو کوئی دیکھ کر سمجھ کر چھوڑ نہیں سکتا, ان مفادات کو اس طرح چھوڑتے ہیں کہ عام طاقتوں کا انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ظاہری طور پر اپنے خلاف فیصلے کرتے ہیں مگر خدا کی گہری محبت کے نتیجے میں مجبور ہو کر ایسا کرتے ہیں. اس کو مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں خارق عادت تعلق. عام دنیا کے نیک آدمی بھی ایک تعلق اللہ سے رکھتے ہیں, روزمرہ قربانیاں دیتے ہیں, مگر وہ تعلق خارق عادت نہیں ہے. انسانوں میں ایسے تعلق ہر جگہ ملتے ہیں جہاں وہ تعلق انسانوں کے دائرے سے بڑھ کر دکھائی دے, وہ دائرہ ہے جسے خارق عادت کہا جاتا ہے. عادت کے برعکس, عادت تو توڑ کر ایک نئے دائرے میں داخل ہو گیا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خدا کا ایسا بندہ مشکل میں پیش آتا ہے تو خدا کے قانون کے دائرے توڑے جاتے ہیں اور خدا ان قوانین کو وہاں جاری کرتا ہے جو پہلے سے موجود تھے مگر ایک اور وسیع تر دائرے سے تعلق رکھتے تھے. تو عام قانون کے دائرے پھاڑ دیے جاتے ہیں اور ایسے بندے کے لیے خدا خارق عادت نمونے دکھاتا ہے. تو ناممکن تو نہیں ہے, ہم دنیا میں خدا کے غیر معمولی بندوں میں یہ باتیں دیکھتے ہیں مگر روزمرہ کے طور پر نہیں ہوتے یہ واقعات, اور جن کے حق میں ہوتے ہیں ان کی عادتیں روزمرہ والی عادتیں نہیں ہوتی, ان سے مختلف ہوا کرتی ہیں. تو میں تو ایک عام تربیت کے حوالے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. دعاؤں کے اوپر وہ انحصار نہ کریں جو دعائیں آپ کی طاقت سے باہر ہیں. روزمرہ کی تدبیریں اور روزمرہ کی دعائیں کو آپس میں ایک تعلق جاری و ساری ہے. اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس وقت دعائیں کریں جب عام طور پر یہ دعائیں سنی جانی چاہیے, اور دعائیں عام طور پر سنی جانے کا ایک راز یہ ہے جو خارق عادت نہیں بلکہ عام عادت کا حصہ ہے کہ جب آپ خدا کے پاس اس وقت جاتے ہیں جب یہ مشکل ابھی پڑی نہیں ہوتی, اس سے محبت کی باتیں کرتے ہیں, اپنا تعلق بناتے ہیں اور آئندہ آنے والی مشکلات سے پناہ مانگتے ہیں, تو یہ جو تعلق ہے یہ بے لوس تعلق کہلاتا ہے. مصیبت تو ابھی پڑی کوئی نہیں, جب مصیبت پڑ جائے اور آپ دوڑے دوڑے جاتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ مصیبت مجبور کر کے گھیر کے خدا کے پاس لے گئی ہے. اور مصیبت نہ پڑی ہو اور جائیں اور پھر سوچیں کہ یہ مصیبت پڑ بھی سکتی ہے تو یہ درخواست بھی عرض کر دیں یا خدا اس قسم کی مصیبتوں سے ہمیں بچا, تو وہ دعائیں زیادہ مقبول ہوتی ہیں. اسی لیے اولاد کے حق میں وہ دعائیں زیادہ مقبول ہوتی ہیں جو ان کے پیدا ہونے سے پہلے کی جاتی ہیں, اور تعلق باللہ کی خاطر محض اس لیے مانگی جاتی ہیں کہ میرے بچے تیرے رہیں, کسی اور کے نہ بن جائیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو نہیں بھلاتے اور ان کی اولادیں پھر بھلائی نہیں جاتی, نہ بندوں کی طرف سے بھلائی جاتی ہیں نہ خدا کی طرف سے بھلائی جاتی ہیں. پھر جب بچپن میں آپ ایسے اثرات دیکھتے ہیں تو وہ وقت ہے تشویش کا, اور اگر پیدائش سے پہلے دعائیں نہ بھی مانگی گئی ہوں تو بیماری کے آغاز ہی میں انسان حساس ہو جائے, اور احساس کی وجہ یہ ہو کہ اللہ سے تعلق کے معاملے میں بچے دور ہو رہے ہیں, وہ تعلق کمزور پڑ رہا ہے, تو یہ بھی بے لوس دعاؤں کے دائرے میں آئے گا. کیونکہ در حقیقت آپ کی محبت جو بچوں کے لیے ہے اور آپ کی محبت جو اللہ کے لیے ہے, یہ دونوں ہم آہنگ ہو جاتی ہیں, اور ایسے موقع پر ان بچوں کے حق میں آپ کی دعائیں زیادہ اثر دکھائیں گی. تو جب بھی بیماری کے آغاز دیکھیں اس وقت خدا کی طرف متوجہ ہوں, اور یہ تبھی ممکن ہے اگر غیر اللہ کا رعب آپ کے دل میں نہ ہو. اگر غیر اللہ کا رعب آپ کے دل میں پڑ جائے تو ان دعاؤں کی توفیق ہی نہیں ملتی, دل سے وہ حوق اٹھتی ہی نہیں ہے جو آسمان تک جایا کرتی ہے. وہ حوق تب اٹھتی ہے جب انسان خدا کے پیار میں مبتلا ہو اور اس کے برعکس باتیں دیکھے اور اپنا بس نہ چلے, پھر وہ آہ دل سے اٹھتی ہے جو ایک مقبول دعا بن کے عرش کے کیڑے ہلا دیا کرتی ہے. تو اپنی اولاد کو بچپن ہی سے یاد رکھیں, اور یہ تبھی ممکن ہے کہ آپ بچپن ہی سے اللہ کو یاد رکھیں یا اپنی زندگی میں خدا کو یاد رکھیں, تو آپ کی اولاد پر بھی وہ یاد اثر انداز ہوگی اور آپ کو اچھی تربیت کی توفیق ملے گی, اور پھر آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ دعائیں کام آئیں گی. اب یہ جو کل کا مضمون ہے وہ اس دائرے میں آ کر اس طرح مکمل ہوتا ہے. جب تک آپ زندہ ہیں اس وقت تو کل کی فکر کر سکتے ہیں, مگر خدا نے تو آپ کو متنبع کیا ہے کل کے اس انجام سے بھی جو قیامت تک جاری ہے ساری, اس کل سے بھی متنبع کیا ہے جو آپ کے مرنے کے بعد پھر کسی وقت آئے گا. تو اس کل کے نگران آپ ہو کیسے سکتے ہیں محض اپنے اعمال پر بھروسہ کر کے؟ ایک ہی رستہ ہے کہ اس ذات سے تعلق قائم کریں جس پر کوئی فنا نہیں ہے, جو آج کا بھی مالک ہے اور کل کا بھی مالک ہے, اس دنیا کے کل پر بھی اس کا قبضہ ہے اور اس دنیا کے کل پر بھی اس کا قبضہ ہے. وہ دعائیں وہ نہ نظر آنے والے رستے بن جائیں گے جو آئندہ آپ کی اولاد کو, پھر ان کی اولاد کو, پھر ان کی اولاد کو ہمیشہ سنبھالتے چلے جائیں گے. حضرت اما جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں حضرت مسیح علیہ السلام کے وصال کے بعد جو سب سے پہلی بات اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے کہی تھی, بڑی قیمتی بات ہے, وہ بتاتی ہے کہ کس طرح آپ کو مسیح علیہ السلام اور آپ کی دعاؤں پر گہرا ایمان تھا, اور مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے ثبوت کے طور پر ایک عظیم ثبوت ہے. جب مسیح علیہ السلام کا وصال ہوا ہے تو ظاہری طور پر دنیا کے لحاظ سے وہ گھر خالی تھا. حضرت اما جان نے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا, دیکھو بچوں, تمہیں دنیا کے لحاظ سے کچھ دکھائی نہیں دے گا, مگر یہ گمان نہ کرنا کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے پیچھے کچھ نہیں چھوڑا. وہ دعاؤں کا ایسا خزانہ چھوڑ کے گیا جو کبھی ختم نہیں ہوگا, تمہیں بھی ملے گا, تمہاری اولادوں کو اور ان کی اولادوں کو اور ان کی اولادوں کو ملتا چلا جائے گا. یہ لامتناہی خزانہ ہے جو کبھی کسی باپ نے ایسا خزانہ کم ہی چھوڑا ہوگا جیسا تمہارے باپ نے تمہارے لیے چھوڑا ہے. حضرت مسلم مؤود نے اس بات کو بیان کیا, حضرت صوفی جان سے میں نے سنا, اور آپ کی ان دونوں سے تو مجھے یاد ہے, اور ایسے وجد کی حالت میں وہ بیان کیا کرتے تھے کہ دیکھو کس کیسی عظیم بات تھی اور کتنی سچی بات تھی, اس سے بڑا حوصلہ, اس سے بڑا سہارا مل نہیں سکتا تھا, مگر وہ نظر آنے والا خزانہ تو نہیں تھا, وہ دعاؤں کے رسوں میں بندھا ہوا ایک ایسے کروسیبل میں موجود تھا, نہ وہ کروسیبل, نہ وہ برتن دکھائی دے رہا تھا, نہ اس کے اندر کیا ہے وہ دکھائی دے رہا تھا, لیکن ایمان کی دولت سے, ایمان کی آنکھ سے دکھائی دینے لگا تھا. ہم کو جانتے تھے کہ یہ سچی بات ہے, اور آج ہم نے اور آئندہ ہماری نسلیں ہمیشہ اس بات ہم نے دیکھا کہ یہ بات سچی نکلی, ہماری نسلیں بھی دیکھیں گی کہ یہ بات سچی نکلی. لیکن اس خزانے کے مالک سے تعلق نہیں توڑنا جس نے یہ خزانہ عطا کیا ہے, کیونکہ وہی اصل ضمانت ہے. وہ لوگ جن کی نظریں خزانوں پر ٹھہر جاتی ہیں اور خزانے دینے والوں سے تعلق توڑ لیتے ہیں, پھر آئندہ ان کی نسلوں کی کوئی ضمانت نہیں ہوا کرتی. بس اپنی ان نسلوں پر رحم کریں جو آپ کے سامنے پل کر جوان ہو رہی ہیں, ان نسلوں پر رحم کریں جو آپ کی آنکھوں کے بند ہونے کے بعد بھی پھر اس دنیا میں کئی قسم کی ضرورتوں میں محتاج رہیں گی, کئی قسم کی مصیبتوں میں ان کو سہاروں کی ضرورت پڑے گی. ان نسلوں کی طرف توجہ کریں جو قیامت تک آپ کی نسلوں سے پیدا ہونے والی ہیں, اور پھر اس کل کی فکر کریں جو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی مدت کے بعد آئے گا, مگر ضرور آئے گا. اور وہ ایسا کل ہے کہ اس کے سامان آج اگر ہم نے کر لیے تو ہوں گے, اس وقت سامانوں کا بہت گزر چکا ہوگا. بس کوشش سے بھی اور دعاؤں کے ذریعے بھی اللہ کی محبت کے بندھن میں اپنے آپ کو جکڑتے ہوئے وہ دعاؤں کے بندھن تعمیر کریں جو نظر تو نہیں آتے, مگر دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو بھی وہ لپیٹ سکتے ہیں, اور ان کی طاقت, ان کے دائرے سے نکل کر باہر جانے کی کسی کو استطاعت نصیب نہیں ہو سکتی. ان رستوں سے جکڑ کر اپنی اولاد کو سچے رستوں پر قائم کریں, یہی ان کی حفاظت کا بہترین سامان ہے جو آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.